بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیات نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اصغر برومند نے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام رمضان بہار قرآن، اور دعا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور اس کے ترجمے کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ عالمی خبریں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں نہ بیٹھنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ حکومتی اتحاد نے موجودہ بینچ پر اعتراض کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان میں رام نومی کے موقع پر پرتشدد اور فرقہ وارانہ واقعات میں اب تک کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں، اور ایران کی سمندری سرحد میں ایک امریکی طیارے کے داخل ہونے پر ایرانی بحریہ کے جوانوں نے مکمل ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس امریکی طیارے کو سخت متنبع کیا اور اسے بلا جواز ایرانی فضا میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں نہ بیٹھنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ حکومتی اتحاد نے موجودہ بینچ پر اعتراض کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر ملکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے، اگر بات چیت ہوئی تو پارٹی کے دیگر اراکین کریں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جن کو چور اور کرپٹ کہتا ہوں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اگر بات چیت ہوئی تو پارٹی کے دیگر اراکین کریں گے۔ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ 90 روز میں انتخابات ہیں، ابھی انتخابات نہیں ہوئے تو اکتوبر میں انتخابات کے امکان کم ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ اگر مذاکرات ہوئے تو صرف الیکشن کے معاملے پر ہوں گے، انتخابات کی طرف نہیں جاتے تو پھر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں، تاہم انتخابات پر بات کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے مفادات کے لیے سپریم کورٹ کو تقسیم کرنا نواز شریف کی پرانی روش ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کا مطلب ہے کہ ملک میں آئین و قانون ختم ہو گیا، لیکن پوری قوم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ 2018 کے انتخابات میں ہماری نشستیں جان بوجھ کر کم کی گئیں تاکہ کنٹرول کیا جا سکے۔ سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا، یہ دعویٰ بھی کیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لوگوں کو کون لے کر گیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے پی ڈی ایم کی طرف سے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ نہ ماننے کے اعلان پر شدید تنقید کی اور کہا کہ ان کی جماعت عدالت عثمہ کا بھرپور ساتھ دے گی۔ دوسری جانب حکومتی اتحاد میں شامل 3 بڑی جماعتوں نے انتخابات کیس میں موجودہ بینچ پر اعتراضات عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب کے پی انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ میں سماعت کل 11:30 بجے چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کرے گا۔ ذرائع کے مطابق اٹارنی جنرل اور سیاسی جماعتوں کے وکلاء کل بینچ پر اعتراضات اٹھائیں گے۔ حکومتی اتحاد میں شامل 3 بڑی جماعتیں چیف جسٹس سے فل کورٹ بنانے کی استدعا کریں گی، جبکہ فل کورٹ کی استدعا مسترد ہونے پر عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب اور کے پی انتخابات 8 اکتوبر تک ملتوی کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے خبردار کیا ہے کہ پیر کو ملک کی عدالت عصمہ ایک اور وزیراعظم کو فارغ کر سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ انتخابات التوا کیس میں الیکشن کرانے کا حکم دے چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ دراصل فیصلے پر عمل درآمد کرانے کی بینچ ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ اگر موجودہ مخلوط حکومت نے عدالت کے حکم پر عمل نہ کیا تو ایک اور وزیراعظم فارغ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور وزیراعظم سے ان کی مراد شہباز شریف ہیں، جنہیں بقول ان کے پاکستان کی سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کے جرم میں عہدے سے ہٹا سکتی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے اسی کے ساتھ ان ججوں کو مجرم بھی قرار دیا جو پی ٹی آئی کارکنوں کی ضمانت میں تاخیر سے کام لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے ججوں کو استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے۔ فواد چودھری نے پی ٹی آئی کارکنوں کو ضمانت دینے والے ججوں کو مجرم قرار دیتے ہوئے گھر جانے کا مشورہ ایسی حالت میں دیا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور اس جماعت کے دیگر رہنما موجودہ حکومت پر عدالت پر دباؤ ڈالنے کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ پاکستان میں جماعت اسلامی نے آئینی بحران کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے منصورہ لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ملک بہت تیزی کے ساتھ آئینی بحران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سیاسی میدان میں ایک دوسرے کو مسترد اور ختم کرنے کی دوڑ جاری ہے، جس نے ملک کے بنیادی مسائل سے توجہ ہٹا دی ہے۔ انہوں نے حکمران اتحاد اور پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ایجنڈا مہنگائی اور غربت کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک دوسرے کو میدان سے باہر کرنا ہے۔ سراج الحق نے کہا کہ ملک کے ادارے متنازع ہو رہے ہیں اور آئینی بحران کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ تجارت شروع کرنے کی خبر کو سراسر جھوٹ اور افواہ قرار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ تل ابیب کے ساتھ اسلام آباد کے کسی بھی قسم کے سفارتی اور تجارتی تعلقات نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اسرائیل تجارت شروع ہونے کی افواہیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ نہ ہمارے تجارتی تعلقات ہیں اور نہ ہی ہم ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 3.6 ریکٹر اسکیل پر آنے والے زلزلے میں جانی اور مالی نقصان کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق گزشتہ رات دیر گئے آنے والے زلزلے میں چمن شہر میں کئی گھروں کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں، جس کے نتیجے میں 3 بچے جاں بحق ہو گئے۔ امدادی کارکنوں نے اعلان کیا ہے کہ 5 افراد اس زلزلے کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے کا مرکز چمن شہر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع خواجہ عمران پہاڑیوں میں قرار دیا گیا ہے۔ 21 مارچ کو بھی 6.8 ریکٹر اسکیل پر آنے والے زلزلے کے نتیجے میں، جسے پاکستان کے متعدد شہروں میں بھی محسوس کیا گیا، 10 پاکستانی شہری جاں بحق اور 130 زخمی ہو گئے تھے۔ ہندوستان میں رام نومی کے موقع پر پرتشدد اور فرقہ وارانہ واقعات میں اب تک کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں جملہ بہار، مہاراشٹر، مغربی بنگال اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں فرقہ وارانہ فسادات کے دوران بہت سی دکانوں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، جبکہ دونوں ہی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف پتھراؤ اور فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ان واقعات میں ریاست بہار میں صرف اتوار کو 1 شخص ہلاک اور 6 زخمی ہوئے، جبکہ 80 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست بہار کے نالندہ اور ساسارام میں فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے حالات بدتر ہو گئے ہیں۔ ریاست مہاراشٹر کے شہروں جلگاؤں اور سمبھاجی نگر، ادھر اورنگ آباد اور کولکتہ کے جڑواں شہر ہاوڑہ میں بھی فرقہ وارانہ فسادات کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں رام نومی کے موقع پر ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کے بعد بعض علاقوں میں ابھی بھی حالات سخت کشیدہ ہیں اور بعض علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ایران کی سمندری حدود میں ایک امریکی طیارے کے داخل ہونے پر ایرانی بحریہ کے جوانوں نے مکمل ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس امریکی طیارے کو سخت متنبہ کیا اور اسے بلا جواز ایرانی فضا میں داخل ہونے سے روک دیا۔ امریکی بحریہ کا EP-3E قسم کا یہ طیارہ خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں ایرانی فضائی حدود میں جیسے ہی داخل ہوا اسے ایرانی بحریہ کے سخت رد عمل اور وارننگ کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کا یہ طیارہ جاسوسی نوعیت کا تھا جو اطلاعات جمع کرنے کے مشن پر رہتا ہے۔ ایرانی بحریہ مختلف شعبوں میں وسائل و آلات سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ خلیج فارس اور شمالی بحر ہند میں ایک مکمل مضبوط اور طاقتور آمادہ اور چوکس فورس شمار ہوتی ہے۔ ایرانی بحریہ کے یہ جوان اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہونے کے ساتھ سمندر میں اپنی باوقار موجودگی سے خلیج فارس، بحیرہ عمان، بحر ہند اور بحر اٹلانٹک میں امن و سیکیورٹی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، جن کی بدولت دنیا کے چاروں اقتصادی بحری راستوں میں ایران کی جہاز رانی کو بھی تحفظ مل رہا ہے۔ شام پر صہیونی فوج کے فضائی حملے میں شہید ہونے والے ایران کے دو فوجی مشیروں کا خون رائگان نہیں جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والے ایک باضابطہ بیان میں لکھا ہے کہ دمشق مضافات پر صہیونیوں کے بزدلانہ حملے میں ایران کے دو فوجی مشیروں کی شہادت اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایرانی عوام نے تکفیری دہشت گردی اور اس کے صہیونی حامیوں کے مقابلے میں ذمہ داری اور شجاعت کے ساتھ مجاہدت کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے شام کے خلاف صہیونیوں کے مسلسل حملوں کو اس ملک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری پر دار اندازی قرار دیا۔ انہوں نے لکھا کہ صہیونی حکومت عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے اور دہشت گردی کو تقویت پہنچا رہی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے اس بیان میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ان شہید جوانوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان شہیدوں کا خون رائیگان نہیں جائے گا اور اسلامی جمہوریہ ایران قانونی اور عدالتی کارروائی کے ساتھ ساتھ مناسب وقت اور جگہ پر ان حملوں کا جواب ضرور دے گا۔ قابل ذکر ہے کہ جمعے کی صبح کو صہیونی فوج نے دمشق مضافات پر میزائلی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شام کی درخواست پر دمشق میں موجود ایران کے دو فوجی افسر میجر میلاد حیدری اور کیپٹن مقداد ماخانی نے جامع شہادت نوش کیا۔ یہ حملے صہیونی جٹ فائٹروں کے ذریعے کیے گئے تھے۔ غرب اردن سے موصولہ خبروں کے مطابق آج فلسطینی مجاہدوں اور جنین پر حملہ آور صہیونی فوجیوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوئی ہے۔ فلسطین الیوم نے رپورٹ دی ہے کہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب صہیونی فوجی نے جنین کے جنوبی مضافات میں واقع قباطیہ ٹاؤن پر دھاوا بولنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر فلسطینی مجاہدین نے صہیونیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی اور انہیں دھماکہ خیز مادوں سے نشانہ بنایا۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوجی نے بیت لحم کی حوسان بستی میں واقع ایک فلسطینی شہری کے مکان پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ ادھر فلسطینی مجاہدوں نے الخلیل میں واقع صہیونی بستی اور تسنعوز میں بھی صہیونی فوجیوں کی ایک چیک پوسٹ پر گولیاں چلائیں۔ موتی انفارمیشن سینٹر نے اسے قبل رپورٹ دی تھی کہ گزشتہ ایک مہینے کے دوران فلسطینی مجاہدوں نے صہیونیوں کو تقریباً 1200 بار نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 43 صہیونی فوجی اور آبادکار ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ کاروائیاں غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں انجام دی گئی ہیں۔ یمن کے خلاف 8 سال سے جاری جارحیت میں صنعتی اور تجارتی شعبے کو $167 ارب کا نقصان پہنچا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت صنعت و تجارت نے اتوار کے روز ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ 8 سال سے جاری جارحیت میں صنعتی اور تجارتی شعبے کو 167 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت صنعت و تجارت نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد کی جارحیت میں یمن کے نجی شعبوں کو بے تحاشا نقصان پہنچا ہے، جس کا تخمینہ 75 ارب ڈالر سے زیادہ لگایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جار اتحاد نے یمن کے خلاف جارحیت میں 12,000 سے زائد تجارتی مراکز کو نشانہ بنایا، جس میں 12 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا۔ اس رپورٹ کے مطابق 700 سے زائد مقامی بازار اور مارکیٹیں بھی نشانہ بنی، جن میں پہنچنے والے نقصان کا اندازہ 1 ارب 400 ملین ڈالر سے زائد لگایا گیا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت صنعت و تجارت کے مطابق جارحیت کے 8 برسوں میں یمن کے تجارتی شعبے کو 71 ارب 840 ملین ڈالر سے زائد کا نقصان پہنچا۔ صنعتی شعبے میں بھی 96 بڑی سرکاری اور غیر سرکاری صنعتیں تباہ ہوئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 44,000 سے زائد کارخانے اور فیکٹریاں تباہ اور بند ہوئیں، اور نتیجے میں 90,000 سے زائد مزدور بے روزگار ہوئے۔ دوسری جانب یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ ملکی افواج جارحیت جاری رہنے کی صورت میں سخت ترین جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ سبا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمن جوابی کارروائیاں دندن شکن ہوں گی، جن سے پورے علاقے پر اثر پڑے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته هي نور سحر چهرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے۔ اللہ 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته نعمتك خزينة ہے مولا گنجی اور راہنما ہے شریعت کے۔ اللہ 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 سعتي الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے
پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا وغاب دا جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمد ہوا سیدنا فالعز لنا لإجابتي.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام رمضان بہار قرآن. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو ہمیں کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے. پہلے سماعت فرمائیے پروگرام رمضان بہار.
سمین ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن کی 11ویں کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سمین ہمارے اس خصوصی پروگرام میں ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں قرآنی مفاہیم اور قرآن مجید کے مختلف سوروں کی آسان اور مختصر تفسیر پیش کی جاتی ہے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنم ارضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها ارضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان.
سمعین انسان عام دنوں میں بندگی کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کو، اس ضیافت کو، اس بہار بندگی کو ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تمام رکاوٹیں جو مومن کو بندگی کی راہ میں پیش آتی ہیں ہٹا دی ہیں، مگر یہ کہ انسان خود ان رکاوٹوں کو بحال کر دے، نفس امارہ کی پیروی کرنے لگے اور ان عظیم فرصتوں کو ضائع کر بیٹھے۔ ایسی صورت میں انسان بدبخت اور شقی ٹھہرے گا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ جی ہاں سامعین، قرآن سے لو لگانا، قرآن سے انس پیدا کرنا اس ماہ مبارک رمضان کی عظیم برکتوں میں سے ایک ہے۔ لہذا ریڈیو تہران نے اس مہینے میں قرآن مجید کے مختلف سوروں کی مختصر اور آسان تفسیر کا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، تو لیجئے سماعت فرمائیے سورہ مبارک بلد کی آیات کی مختصر اور آسان تفسیر۔ مقرر ہیں مولانا سید محمد حسن آبدی۔
اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ آج کا درس ہے سورہ بلد کے سلسلے میں۔ گزشتہ روز چوتھی آیت کی تفسیر شروع ہوئی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تین قسمیں کھانے کے بعد انسان کے سختی اور مشقت میں قرار پانے والے کا ذکر کیا۔ لہذا اسی حوالے سے روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، هل تعرفون طول البلاء من قصره، اے لوگوں کیا تم لوگ آنے والی آفت و بلا کے چھوٹا ہونے اور طولانی ہونے کو جانتے ہو؟ قلنا لا، تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کون سی آنے والی ہم آفت ہم پر مختصر ہے اور کون سی طولانی ہے۔ قالا، تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، اذا الہما احدکم الدعاء عند البلاء فاعلموا ان البلاء قصیر۔ یاد رکھو، جس بلا اور آفت کے بعد تم میں سے کسی کو دعا کی توفیق حاصل ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ آفت و بلا چھوٹی تھی۔ جس آفت و بلا کے بعد تمہیں توفیق دعا حاصل نہ ہو، سمجھ لینا کہ وہ آفت و بلا طولانی ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ لہذا خود توفیق دعا کا حاصل ہو جانا، یا مثلا بعض اوقات انسان کسی چھوٹے گناہ یا چھوٹی خطا کا مرتکب ہوتا ہے یا کسی بھی معصیت کا مرتکب ہوتا ہے، اگر اسے فوراً ہوش آ جائے اور وہ سنبھل جائے اور اپنی اس خطا اور معصیت پر سنبھل جائے اور فوراً توبہ اور استغفار کر لے، تو نہ یہ کہ یہ گناہ اس کا بخش دیا جائے گا، بلکہ اس گناہ کے نتیجے میں آنے والی آفت اور بلا جو آنی تھی وہ رک جائے گی۔ اس روایت کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 471۔ دوسری روایت یہ بھی چھٹے امام سے ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اذا صلیت المغرب فامر یدک علی جبہتک، جب مغرب کی نماز پڑھ چکو تو اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھ کر کے، وقل، اور یہ کہو، یعنی یہ دعا پڑھو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا، اس اللہ کے نام سے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہوا عالم الغیب والشہادہ، جو غیب اور حاضر دونوں کا علم رکھنے والا، اور رحمان رحیم، جو رحمان الدنیا بھی ہے اور رحیم الآخرہ بھی ہے۔ یہ کہنے کے بعد یوں دعا کرو، اللہم اذهب عنی الہم والغم والحزن ثلاث مرات علیکم السلام، کہ اے اللہ مجھ سے دور فرما دکھ کو، درد کو، غم کو، حزن و ملال کو، یہ تین مرتبہ کہو گے اگر نماز مغرب عین کے بعد ہاتھوں کو چہرے پہ رکھ کر کے اس طرح سے دعا کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہم و غم اور دکھ درد کو تم سے دور کر دے گا۔ اس روایت کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 549۔ تیسری روایت یہ بھی چھٹے امام سے ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم بھی جو شخص کسی پریشانی میں، کسی دکھ درد میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ تختصل و تصلی رکعتین، کہ غسل کرے اور دو رکعت نماز پڑھے.
وہ تقول اور یوں کہو
اس دو رکعت نماز کے بعد, یا فارج الحمل, اے دکھ درد کو دور کرنے والے, وہ یا کاشف الغم, اور اے غموں دکھ کو دور کرنے والے, یا رحمان الدنیا والآخرہ, اے دنیا اور آخرت میں رحمت کرنے والے, وہ رحیمہما, اور دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرنے والے, فرج ہمی, میرے دکھ کو دور فرما, وخشف غمی, اور میرے غم کو دور فرما, یا اللہ الواحد الاحد الصمد, اے وہ اللہ جو ایسا واحد اور احد ہے کہ جو صمد ہے, جس نے نہ کسی کو جینا نہ کسی نے اس کو جینا, نہ وہ کسی کا فرزند ہے نہ کوئی اس کا فرزند ہے, الذی لم یلد ولم یولد, نہ جس نے کسی کو جینا نہ اس کو کسی نے جینا, ولم یکن لہ کفوا احد, اور کوئی اس کا شریک نہیں. یہ کہنے کے بعد یوں دعا کرو, کیا, اعصمنی وطہرنی, اے اللہ مجھے محفوظ رکھ معصیتوں سے, غلط عقائد سے, غلط اعمال سے, وطہرنی, اور مجھے پاک و پاکیزہ کر دے غلط عقائد سے, غلط اعمال سے, واذهب ببلیتی, اور میری آفت و بلا کو مجھ سے دور فرما. اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وقرا آیت الکرسی والمعوذتین, آیت الکرسی اور سورہ معوذتین, یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کرو تو تمہاری حاجت پوری ہوگی. یہ آفت و بلا تلنے کے ساتھ ساتھ تمہارا دکھ درد غم دور ہوگا. اس روایت کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 557, چوتھی روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ارشاد فرماتے ہیں, من اعان مؤمنا مسافرا, جو شخص کسی مسافر مومن کی مدد کرتا ہے, اس سے پریشانی کو دور کرتا ہے, اس کی حاجت کو برآوردہ کرتا ہے, نفس اللہ عنہ 73 قربتا, اللہ تبارک و تعالی 73 آفات اور بلیات کو اس سے دور کرتا ہے, وہ اجارہ فی الدنیا والآخرہ, اور دنیا اور آخرت میں اسے محفوظ رکھتا ہے, من الغم والہم, دکھ درد سے, ونفس عنہ کربہ العظیم یوم القیامہ, اور قیامت کے دن کا سخت دکھ درد کرب اس سے دور کرے گا, ایسے وقت میں کہ یتشاغل الناس بانفاسہم, کہ سب لوگ اپنے آپ میں مشغول ہوں گے, جو کسی کی کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا, ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی مدد کرے گا, اس سے محشر کی پریشانی کو دور کرے گا جس نے دنیا میں کسی مسافر کی پریشانی کو دور کیا. اس روایت کا حوالہ کتاب من لا یحضرہ الفقیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293. پانچویں روایت, یہ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں, یا علی امان لامتی من الہم, اے علی میری امت کے لیے دکھ درد سے امان ہے اس شخص کے لیے جو اس ذکر کو پڑھتا ہے. وہ کیا, کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, کہ کوئی طاقت و قدرت نہیں ہے سوائے ذات باری تبارک و تعالی کے, اللہ کے جو بزرگ اور برتر ہے. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ, اور اللہ سے کوئی راہ فرار دوری نہیں ہے مگر یہ کہ اسی کی طرف سب کو لوٹ کر کے جانا ہے. ظاہر سی بات ہے جو شخص یقین کامل کے ساتھ خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہوئے اس ذکر کو پڑھے گا, گویا خدا کی قوت و قدرت کا اقرار کر رہا ہے, تو کیوں نہیں وہ خدا قادر مطلق اس کی حاجت کو پورا کرے گا. اس روایت کا بھی حوالہ کتاب من لا یحضرہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 371. چھٹی روایت, یہ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, آپ ارشاد فرماتے ہیں, فہذا الذی نشاہدہ, من الاشياء بعضها الى بعض مفتقر. جیسا کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں, خود پیغمبر فرما رہے ہیں اصحاب کے مجمع میں گویا, کہ جیسا کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اشیاء بعض بعض کی طرف محتاج ہیں, اب چاہے وہ وجود میں ہو یا ترقی میں ہو. لأنه لا قوام للبعض إلا بما يتصل به, اس لیے کہ بعض کے لیے قیام اور تقویت ممکن ہی نہیں مگر بعض دیگر سے ملے بغیر. بچہ جب دنیا میں آتا ہے ماں باپ کی مدد کے بغیر وہ کھا بھی نہیں سکتا, چل پھر نہیں سکتا, لہذا اور اسی طریقے سے دوسری اشیاء. کما تر البنا محتاجا, حضرت نے مثال دے رہے ہیں حضرت کہ جس طریقے سے تم دیکھتے ہو کہ ایک بنا, ایک گھر, ایک بلڈنگ جو بنائی جاتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے بعض اجزاء ہی الى بعض, کہ بعض اجزاء کو بعض کے ساتھ ملایا جائے تو وہ بن سکتی ہے. مثلا سیمنٹ اور بجری کو ملا کے پھر اس میں پانی ملا کے ڈالے تو پھر ملبہ بنتا ہے, دیوار اٹھ سکتی ہے اگر خشک, صحیح ہے یہ دونوں چیزیں ہی لگائی جائیں لیکن پانی نہ ملایا جائے تو فائدہ نہیں ہے. اینٹ سے اینٹ مل نہیں سکے گی, وہ بلڈنگ بن نہیں سکتی, مضبوط نہیں بن سکتی, چند اینٹوں کے علاوہ آگے بڑھ نہیں سکتی. لہذا حضرت مثال بھی دیتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک بنا ایک دوسرے کے چیزوں کے اشیاء کے ملے بغیر نہیں بن سکتی, ولم یستحکم اور مستحکم نہیں ہو سکتی, وکذلک سائر ما یرا, اسی طریقے سے تمام چیزیں جو بھی چیزیں تم دنیا میں دیکھ رہے ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اس کے بعد پانچویں آیت کا آغاز ہوتا ہے سورہ بلد کی, کہ جس میں ارشاد ہوا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہے, کوئی بھی اس پر قدرت نہیں رکھتا, کوئی بھی اس پر غلبہ نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جوان ہو گیا ہے, اس لیے کہ اس کے پاس مال و دولت آ گئی ہے, اس لیے کہ اس کے پاس منصب و اقتدار آ گیا ہے, اس لیے یہ گمان کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے میں پیسوں سے کر لوں گا, جو کچھ بھی ہے میں منصب و اقتدار سے مسئلے کو حل کر لوں گا, کوئی بھی اس سے بالا تر نہیں ہے. جو اس پر قدرت رکھتا ہو, جو اس کے کاموں میں اس کو فیل کر سکتا ہو. لہذا ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ یہ آیت نتیجہ ہے پہلے والی آیت کا, جس میں انسان کی خلقت کے رنج و غم اور سختیوں میں خلق ہونے کا تذکرہ ہو. لہذا معلوم ہوا کہ انسان اپنے تمام مراحل زندگی میں اپنے مقدرات کے تابع ہے, لہذا یہ انسان کبھی بھی یہ گمان نہ کرے کہ اس پر کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا. ہاں, اللہ کی قدرت کاملہ کے ساتھ ساتھ انسان اپنے کاموں میں اختیار بھی رکھتا ہے. انسانوں کے لیے یہ بات کہی گئی کہ نیک عقیدے اور نیک عمل کے ذریعے رضائے الہی حاصل کرتے رہو, اپنے آپ کو بہشتی بنانے کے ذریعے سے, اور یاد رکھو اگر برے عقائد اور برے اعمال اختیار کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے لیے بہرحال جہنم ہے. لہذا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اپنے ریاکارانہ عمل کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ دنیا میں تو ایسا کر سکتا ہے, ظاہری طور پر اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے, سمجھتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دے دیا ریاکارانہ نماز پڑھ کے, ریاکارانہ عمل کر کے. لیکن اصل مسئلہ اس وقت سامنے آئے گا جب روز جزا نامہ اعمال سامنے آئے گا, حقیقت اعمال لوگوں کے ان کے سامنے آئے گی, اور اس وقت وہ ان حقائق کو درک کریں گے جو حقائق ان کے اس دنیا میں عقیدے اور عمل کے وقت تھے, بالکل سامنے آئیں گے. کیونکہ جو دنیا میں ہٹ دھرمی رکھتے ہیں وہ وہاں بھی زبان درازی کر کے کسی طریقے سے اپنا بچاؤ چاہیں گے, لیکن جب وہی اعضاء و جوارح جن کے ذریعے سے انہوں نے حکم خدا کے خلاف کام کیے, حتیٰ وہ زمین و زمان جس زمین پر انہوں نے وہ کام انجام دیا ہوگا, جس سال اور جس مہینے اور جس ہفتے اور جس دن کے جس وقت میں وہ کام انجام دیا ہوگا, جس اعضاء و جوارح کے ذریعے سے وہ کام انجام دیا ہوگا, جب یہ سب گواہی دیں گے تو یہ دنیا کا دھوکے باز ترین, فریب کار ترین انسان بھی وہاں خاموش ہو کر کے رہ جائے گا. حتیٰ زبان سے وہ کہے گا تو آج میرے خلاف گواہی دے رہی ہے,
دنیا میں تو میرے کلی میرے اختیار میں تھی، جس طریقے سے جہاں چاہے میں چلاتا تھا، جس طرح سے چلتی تھی کہاں، بے شک آج اسی نے مجھے یہ گویائی حقیقت عطا کی ہے جس نے دنیا میں تیرے اختیار میں مجھے قرار دیا تھا کہ آج میں ان حقائق کو بیان کروں، اور باقاعدہ یہ الفاظ میرے نہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، کہ جو روایات کا خلاصہ ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لہذا یہ افراد جو دنیا میں ظاہری منصب و اقتدار کے ذریعے سے، پیسے اور شان و شوکت کے ذریعے سے ایک دوسرے کو یا اپنے علم و منصب کے ذریعے سے جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انہیں نہیں روک سکتا، نہیں، وہ اس حقیقت سے غافل ہیں کہ ان کی تمام تر قوت و طاقت کے باوجود اللہ تبارک و تعالی قدرت رکھتا ہے کہ انہیں اس کام سے روک دے، لیکن خدا نہیں روکتا، اس لیے کہ خدا نے روکنے کے لیے ایک طاقت باطنی اسے عقل کی صورت میں عطا کر دی ہے، نفس لوامہ کی صورت میں اسے عطا کر دی ہے کہ جب بھی وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، نفس امارہ کی خواہشات جنسی اور مادی اور دوسری خواہشات کے حوالے سے، وہ نفس لوامہ اسے ملامت کرتی ہے، عقل اسے ملامت کرتی ہے، خبردار یہ وقتی طور پر تو اس کام کو کر لے گا، اس لذت کو حاصل کر لے گا، لیکن اس کے نتیجے میں جو دنیاوی ذلت اور رسوائی ہے وہ اپنی جگہ، اور آخرت کی جو سزا ہے وہ اپنی جگہ تجھے ملنے والی ہے، تو خوف کر، دنیا کتنے دن کی ہے، جب ختم ہو جائے گی یہ دنیا، اس دنیا میں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا انجام کیا ہونا ہے، ہمارا انجام کیا ہونا ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوا، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، کہ نبی پر کوئی حرج نہیں ہے ان چیزوں میں جو اللہ نے ان کے لیے فرض کی ہیں، کہ وہ یعنی گویا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اختیار دیا ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ روش پہلے امتوں میں بھی اسی طریقے سے تھی، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا امر جو ہے انجام آ کر کے رہتا ہے۔ ہاں یاد رکھو، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، جو لوگ اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، اللہ کی رسالت کو صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں تنہا انبیاء ائمہ مراد نہیں ہیں، بلکہ وارثین انبیاء بھی جو اس منصب اور مسئولیت کو رکھتے ہیں وہ بھی مراد ہیں، کہ جو بھی رسالت الہی کو صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں، یعنی جو بشارت کے ساتھ ساتھ انذار کرنا ہے وہ بھی کرتے ہیں، صرف بشارت ہی نہیں کرتے انذار بھی کرتے ہیں، وہ یخشونہ، خود بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں کو بھی اللہ سے ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور کوئی نہیں ڈرتا، کوئی ڈرنے کے قابل نہیں ہے سوائے اللہ کے، ایسے اللہ کی طرف رغبت دلاتے ہیں، وکفا باللہ حسیبا، لہذا ایسا ہی اللہ کافی ہے حساب و کتاب کے لیے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام رمضان بہار قرآن یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
علوم آل محمد کا سما بکر، علوم آل محمد کا سما بکر، رموز کون و مکان کا ہے رازداں بکر، علی کا روپ ہے یہ منبر سنونی پر، علی کا روپ ہے یہ منبر سنونی پر، دیار جہل میں ہے علم کی عذاب بکر، پہ پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک, پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک, فضیلتوں کا ہے ایک بحر بے کرام بکر, اسی کے ذکر میں مصروف ساقی بو بوزر, اسی کے ذکر میں مصروف ساقی بو بوزر, صدا و فکر کے پردے میں بھی نہاں بکر.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.